جو ترجمۃ الباب امام نے قائم کیا تھا، حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، اس کے ذیل میں ایک حدیث نقل فرمائی، سب اس کی دوسری روایت لا رہے ہیں۔ یہ دوسری روایت جو امام لائے ہیں وہ پہلی روایت ہی کے مثل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین۔ یہ دوسری روایت لا کر کے بتلانا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے والد سے بھی زیادہ ہوئے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہوئے، اور تمام لوگوں سے زیادہ ہوئے۔ تو چونکہ اس روایت میں والناس اجمعین کا لفظ صراحتاً آیا ہے، تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ کی محبت اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین اسلام سے محبت کا ایسا غلبہ ہو کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین سے ہونا چاہیے۔ اور آدمی کسی سے بھی محبت کرے، اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اس لیے کسی سے بھی محبت کرو، اللہ واسطے محبت کرو، اور اللہ واسطے جو محبت ہوتی ہے وہ اغراض دنیاویہ سے پاک ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس سے اللہ واسطے محبت ہو اسے بتلا بھی دینا چاہیے کہ مجھے آپ سے اللہ واسطے محبت ہے، تو اس سے بدگمانی نہیں ہوگی اور وہ محبت خالصتاً لوجہ اللہ ہو جائے گی۔ اسی لیے میں آپ سب کو بتلا دیتا ہوں، مجھے اللہ واسطے آپ سب سے محبت ہے۔ بعض شعراء حدیث نے ایک مثال اس کی یوں ذکر کی کہ جیسا کہ پچھلی حدیث کی بحث میں بات سامنے آ چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت مطلوب ہے، ایک قول آیا کہ طبعی محبت، دوسرا قول آیا عقلی محبت جو اپنے اختیار سے ہو، ایسی محبت۔ تو کہا ایک دوا ہوتی ہے، کڑوی دوا، وہ طبیعت کو ناگوار ہوتی ہے، اسی لیے طبیعت اس کو پینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی ہے، لیکن عقلاً گوارا ہوتی ہے، اسی لیے کہ انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ یہ دوا پی لے، اس کے اندر تیرے لیے شفا ہے، صحت اور تندرستی ہے۔ تو آدمی طبیعت کی ناگواری کے باوجود اس دوا کو عقلاً فائدہ مند سمجھتا ہے، اس لیے اس کو پیتا ہے اور اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ بس اسی طریقے سے ہمیں ہماری طبیعت، ہماری عقل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی ہمیں دعوت دیتی ہے، اسی لیے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جی اب یہ نیا ترجمۃ الباب لائے امام، باب حلاوت الایمان، حلاوت عربی زبان کے اندر مٹھاس کو کہا جاتا ہے، پھر اس کی نسبت ایمان کی طرف ہوئی، تو مانا ہوا ایمان کی حلاوت. ابھی ایمان کی حلاوت کیا چیز ہوا کرتی ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ مٹھاس ایک ظاہری چیز ہے اور ایمان ایک معنوی چیز ہے. تو ظاہری چیز اور معنوی چیز دونوں کے درمیان کے اندر جو جوڑ ہوا، تو اس جوڑ کا حاصل کیا؟ نمبر ایک، بعض شرح حدیث یوں فرماتے ہیں کہ حلاوت الایمان سے مراد ہے حسن ایمان، کہ ایمان کا حسن مراد ہے. نمبر دو، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حلاوت الایمان سے طاعت اور عبادت کی لذت مراد ہے، طاعات اور عبادات کی لذت مراد ہے. نمبر تین، ایمان کے تقاضے کے اوپر جب انسان عمل کرتا ہے تو مشقتیں بھی آتی ہیں، تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن وہ تکلیف لذیذ بن جاتی ہے، اس تکلیف میں لطف آنے لگتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے واسطے ہیں. نمبر چار، اللہ تعالی کی اطاعت میں ایسی خوشی حاصل ہوتی ہے جو دنیا کی کسی چیز میں ایسی خوشی حاصل نہیں ہوتی. بندہ اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اس میں بندے کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور وہ خوشی ایسی حاصل ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی کسی چیز میں حاصل نہیں ہوتی. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. نمبر پانچ، حلاوت الایمان سے مراد ہے اللہ کی اطاعت کو انشراح کے ساتھ ادا کرنا، اطاعت کرنے کے اندر بوجھ محسوس نہ کرنا. نمبر چھ، احکام شریعت کو طبعی امور کی طرح انجام دینا، گویا کہ شریعت طبیعت بن جائے، احکام شریعت کو طبیعی امور کی طرح انجام دینا گویا کہ شریعت طبیعت بن جائے۔ گویا جس طرح بھوکا پیاسا آدمی کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے، اس طرح رغبت سے آدمی اللہ کی اطاعت کرے۔ نمبر 7، حلاوت معنوی۔ چونکہ ایمان سویٹ کی طرح ہستی چیز نہیں ہے، جیسے سویٹ ہوا کرتی ہے، اس کی طرح ایمان کوئی ہستی چیز نہیں ہے، اسی لیے حلاوت سے حلاوت معنوی مراد نہیں ہے۔ نمبر 8، بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حلاوت سے حسی حلاوت مراد ہے، اور یہ اللہ تعالی کے مخصوص بندوں کو نصیب ہوتی ہے، حسی حلاوت، اور یہ اللہ کے مخصوص بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بعض سلف فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ فرما دیتے کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ بعض اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے نام میں اور اللہ کی عبادت کے اندر حسی حلاوت یعنی ظاہری مٹھاس بھی محسوس ہوا کرتی ہے۔ یہ ہیں حلاوت الایمان کی مختلف توجیحات۔ اب جو پہلی توجیح کی گئی کہ حلاوت الایمان سے مراد ہے حسن ایمان، تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ حدیث شریف کے اندر جو 3 اوصاف بتلائے گئے ہیں، اگر ان 3 اوصاف کو انسان اپنا لے گا تو ایمان میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ جو پہلی توجیہ کی گئی اس توجیہ کے اعتبار سے یوں کہیں گے کہ حدیث شریف کے اندر جو 3 چیز بیان کی گئی ہے، وہ 3 چیزوں کو اپنا لو تو ایمان کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا۔ ترجمۃ الباب کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ حلاوت یہ ثمرات ایمان میں سے ہے، یہ بتلانا ہے کہ یہ مٹھاس جو ہے وہ ایمان کے ثمرات میں سے ہے، یہ بتلانا ہے۔ سابقہ باب کے ساتھ ربط اس طریقے سے ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پچھلے باب میں بیان کی گئی تھی، ربط اس طرح ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت مطلوب ہے جو ایمان میں حلاوت پیدا کر دے وے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت مطلوب ہے جو ایمان میں حلاوت پیدا کر دے وے. جی اس حدیث شریف کی سند کے تمام راوی بصری راوی ہیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تین خوبیاں جس کے اندر ہوگی اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی. وجد کو اصحاب کے ترجمے میں لو, جس میں تین خوبیاں ہوگی اس کے اندر ایمان کی مٹھاس اس کو ملے گی, یا یوں ترجمہ کرو کہ جو آدمی یہ تین خوبیوں کو اپنائے گا اس کو ایمان کی حلاوت پہنچے گی. گویا ایمان کی لذت اس کو حاصل ہوگی جو آدمی میں یہ تین خوبیاں پیدا ہو جائے. کون کون سی تین خوبیاں؟ نمبر ایک, ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما. یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس بندے کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہوئے اللہ رسول کے سوا سے. الیہی مطلب وہ بندہ, الیہی کا مرجع, سوا ہما, ہما کا مرجع اللہ رسول سے. جس میں یہ تین باتیں پائی جائے گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا. نمبر ایک, اللہ اور اللہ کے رسول کی اس کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا سے. اب اس پہلے جزء کو تھوڑا سمجھو. اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو رہی, اللہ رسول کی محبت میں انسان اپنی خواہش کو قربان کر دے رہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں انسان اپنی خواہش کو قربان کر دے رہے. دوسری بات, اطاعت شرعی اور تقوینی احکام دونوں میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے. اطاعت شرعی اور تقوینی احکام دونوں میں ہر فیصلے کے اوپر راضی رہے, یعنی شرعی امور کے اندر اطاعت کرنی ہو یا ایک تقوینی احکام ہو, دونوں میں اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہو اس کے اوپر بندہ ہر حال کے اندر راضی رہے. تیسری بات, یہاں ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ پہلے تو آیا اللہ و رسولہ, یہ تو صراحتن ہے, اس کے بعد آیا مما سواہما, اللہ رسول کو ضمیر تسمیہ میں شامل کر لیا گیا. ہما کا مرجع اللہ اور رسول ہے. تو ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کو ضمیر غائب میں شامل کر سکتے ہیں؟ ایک بڑا معرفت العرا مسئلہ ہے. بہت ساری باتیں اس مسئلے کے اندر ہے, دو تین لفظوں میں اس کا خلاصہ سمجھ لیں. نمبر ایک, بعض روایتوں سے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو صراحتن لینا, اظہار کرنا, یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو صراحتن لو, اظہار کرو اس کو. نمبر دو, بعض روایتوں سے اظمار بھی ثابت ہوتا ہے, جیسے کہ اس روایت میں اضمار بھی ہے سواہما. تیسرا نقطہ ذہن میں رکھو, الگ الگ ذکر کرنے میں تعظیم کا اظہار زیادہ ہوتا ہے. اللہ رسول کو الگ الگ ذکر کرنے میں تعظیم کا اظہار زیادہ ہوتا ہے, اس لیے وہ بہتر ہے, اس لیے وہ بہتر ہے. تو چونکہ ہم اگر ضمیر ذکر نہیں کریں گے بلکہ اللہ رسول کے نام کو الگ الگ ذکر کریں گے تو اس میں تعظیم کا اظہار زیادہ ہوتا ہے, اس لیے وہ بہتر ہے. یہاں روایت میں کیا ہوا ہے وہ بھی سمجھو. مما سواہما یہ ضمیر ہے, لیکن بالکل قریب میں اللہ و رسولہ اس میں ظاہر بھی آیا ہے, بالکل قریب میں اللہ و رسولہ اس میں ظاہر بھی آیا ہے. تو یہاں مما سواہما میں اللہ اور رسول کو ضمیر کے ساتھ ذکر تو کیا گیا ہے, لیکن یہ کبھی اور برا اس لیے نہیں لگتا کہ بالکل قریب میں اللہ و رسولہ صراحتن بھی موجود ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ اجمار جو ہے سواہما, یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اجمار کے طور پر لانے والے کوئی اور نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس لیے اس کے اندر کوئی قباحت نہیں رہتی ہے. تو مسئلے کا حاصل یہ ہو گیا کہ اللہ رسول کے لیے اظمار بھی ثابت ہے, اظہار بھی ثابت ہے, لیکن الگ الگ صراحتن ذکر کرنے میں تعظیم کا اظہار زیادہ ہوتا ہے, اس لیے وہ بہتر ہے. اور یہاں پر اس لیے برا نہیں ہے کہ سوا ہما اگرچہ اس میں ضمیر ہے لیکن قریب میں ہی اللہ و رسولہ صراحتن آیا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اس میں ضمیر لانے والے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لیے اس میں کوئی قباحت ہوتی نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں ضمیر کے طور پر اللہ رسول کا ذکر کرنا منع تھا ابتدائے اسلام میں، لیکن جب بعد میں لوگوں کے دل کے اندر اللہ رسول کی محبت اور عقیدت راسخ ہو گئی، مضبوط ہو گئی، تو پھر ضمیر ذکر کرنا جائز ہو گیا۔ تو ابتدائی اسلام کے اندر پہلے اللہ اور رسول کے لیے اس طرح ضمیر لانا جائز نہیں تھا، لیکن بعد میں چل کر کے جب لوگوں کے عقیدے اور ایمان مضبوط ہو گیا تو پھر اس طرح ذکر کرنا جائز ہو گیا، اس کی اجازت ہو گئی۔ تو پہلی چیز ہو گئی ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت اس کی نظر کے اندر سب سے زیادہ ہوئے اللہ اور رسول سے بھی کے علاوہ کے مقابلے میں۔ نمبر دو، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور یہ کہ آدمی محبت کرے تو صرف اللہ ہی کے لیے محبت کرے، نفی اور استثناء۔ اور یہ کہ آدمی کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ ہی کے لیے محبت کرے۔ گویا کہنا یہ ہے کہ کسی سے بھی محبت کرو، صرف اللہ کے واسطے محبت کرو، یہاں تک کہ بیوی سے محبت کرو تو بھی اللہ واسطے محبت کرو، کہ اللہ نے حکم دیا ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا، اسی لیے میں اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہوں۔ بیوی کے ساتھ محبت بھی اللہ واسطے ہونی چاہیے۔ اور ابھی قانون بتلا دیا کہ جس سے بھی اللہ واسطے محبت ہو اس کو بتلا دینا چاہیے، لہٰذا بیوی والے بیویوں کو بتلا دے رہے پہلے محبت ٹھیک کر لے رہے کہ ہماری محبت بیوی کے ساتھ اللہ واسطے ہے، اگر ہے تو ان کو اطلاع بھی کر دے رہے کہ بھائی ہمیں آپ سے اللہ واسطے محبت ہے۔ باقی جس کسی کے ساتھ بھی اللہ واسطے محبت ہو تو اس کو بتلا دینا چاہیے۔ ایک اور بات بھی اس میں ملحوظ رکھو، دینداری، تقویٰ، اتباع سنت کی وجہ سے جو محبت ہوتی ہے وہ لوجہ اللہ محبت ہوتی ہے۔ دینداری، تقویٰ، اتباع سنت کی وجہ سے جو محبت ہوتی ہے تو محبت لوجہ اللہ ہوتی ہے۔ گویا اس کا خلاصہ یہ نکلا، تمام محبتیں فنا ہو کر کے ایک محبت بن جائے، تمام محبتیں فنا ہو جائے اور ایک محبت بن جائے، یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کے لیے ہو جائے، اللہ واسطے ہو جائے۔ اور یہ چیز مشق سے آئے گی، ایسے نہیں آتی۔ اس کے لیے آدمی کو مشق کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے یہ محبت آتی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ یہ محبت اللہ ہی کے واسطے ہوئے۔ تیسری چیز، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، یہ کہ انسان ناپسند کرے، انسان ناپسند کرے یہ کہ کفر میں چلا جائے، جیسا کہ ناپسند سمجھتا ہے یہ کہ وہ آگ میں ڈال دیا جائے، یعنی کفر اختیار کرنے کو اتنا زیادہ ناپسند کرے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو وہ پسند کرتا نہیں ہے۔ کوئی آدمی کو کہا جائے کہ بھائی آپ کو آگ میں ڈالنا ہے تو وہ بالکل پسند نہیں کرے گا، اس طریقے سے کفر میں جانے کو بالکل پسند نہ کرے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو مادر ذات مسلمان ہیں الحمدللہ، ایسے بہت سارے مسلمان ہیں کہ جن کی زندگی میں الحمدللہ کبھی کفر آیا ہی نہیں، پیدائشی ایمان ہے اور آج تک ایمانی ماحول میں ہے، تو ان کے لیے این یعود کیسے ہوگا؟ کیونکہ یعود کے معنی کیا؟ لوٹ جانا۔ اور جو آدمی کبھی کفر میں تھا ہی نہیں وہ کفر میں لوٹے گا کیسے؟ تو اچھی طرح سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر ایمان لانے والے وہ تھے جو کفر سے توبہ کر کے ایمان لائے تھے، اکثر لکثر حضرات کفر میں، کفر سے توبہ کی اور ایمان میں آ گئے۔ اس لیے کہا جائے گا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، یعنی جس طرح آدمی آگ میں ڈالے جانے کو پسند نہیں کرتا، اس طرح نعوذ باللہ ایمان چھوڑ کر کے کفر میں چلے جانے کو پسند نہیں کرتا۔ بعض شرح اس کا مطلب یہ بھی لیتے ہیں کہ شریعت نے جس موقع پر کفریہ کلمات بولنے کی اجازت دی ہے، ایسے موقع پر بھی نہ بولے تو اس کا ایمان اتنا راسخ ہو جائے کہ شریعت نے جہاں کفر کے کلمات بولنے کی اجازت دی ہے وہاں بھی کفریہ کلمات زبان پر لانا اس کو گوارا نہ ہو رہے ہیں۔ اب کتنا مضبوط ہے وہ آدمی کا ایمان، کئی مواقع پر شریعت نے اجازت دی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، حالت اکراہ جس میں جان کا خطرہ، اعضا کا خطرہ، ایسے موقع پر شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ کفریہ کلمات بول سکتے ہو، لیکن یہ مرد مومن اتنا پاور فل ہے کہ ایسے حالات میں بھی کفریہ کلمات بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اب کسی وقت بیٹھ کر کے اس حدیث شریف کا مراقبہ کر لو کہ یہ تین چیزیں میرے اندر ہے کہ اللہ رسول کی محبت اللہ رسول کے سوا سے سب سے زیادہ ہو رہے، کسی سے بھی محبت اللہ واسطے ہو رہے، کفر میں جانے کو آدمی بالکل پسند نہ کرے، جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو وہ پسند نہیں کرتا۔ اگر یہ تین چیز ہوگی تو ایمان کا حسن پیدا ہو جائے گا، ایمان کی مٹھاس آدمی کو نصیب ہو جائے گی۔ یہ تین خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جی باب علامت الایمان حب الانصاری، انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ دیکھیے سابقہ باب سے ربط اس طریقے سے ہوگا کہ اگر ہم انصار سے محبت کریں وصف نصرت کی وجہ سے، کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی مدد کی تھی، اس لیے ہم انصار سے محبت کریں تو اللہ واسطے محبت ہو جائے گی۔ تو ہم انصار سے محبت اس لیے کریں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، تو پھر ہماری یہ مدد، ہماری یہ محبت انصار کے ساتھ، یہ اللہ واسطے محبت ہو جائے گی۔ اور سابقہ باب میں اللہ واسطے محبت کا بیان ہے۔ دوسری بات یہ سمجھو کہ انصار کی محبت علامت ایمان ہے، لیکن جزو ایمان نہیں ہے۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے جز کل مرکب یزید ینکس ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ عرض کریں گے کہ حضرت انصار کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے، لیکن ایمان کا جزو نہیں ہے۔ جیسے کہ منارے مسجد کی علامت ہے لیکن مسجد کا جزو نہیں ہے۔ منارے مسجد کی علامت ہے لیکن مسجد کا جزو نہیں ہے۔ بہت سی مسجدیں ایسی ہیں کہ منارہ ہے ہی نہیں، پھر بھی مسجد ہے ماشاءاللہ اور آباد مسجد ہے۔ اس کے بعد سمجھو حضرات انصار کے ساتھ محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا، اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صراحتاً فرمایا کہ آیت الایمان حب الانصاری، کہ ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے۔ تو پہلے اس حدیث شریف کا شان ورود سمجھو کہ کیا ضرورت پیش آئی اس حدیث شریف کی۔ شان ورود یہ ہے، دو بھائی تھے، ایک بھائی کا نام تھا مدر، میم دوادرا مدر، دوسرے بھائی کا نام تھا قحطان، قاف ہا علی قاف ہا تا علی، قحطان، دو بھائی تھے، دونوں بھائی کے اندر کچھ ناراضگی لگی رہتی تھی۔ ناراضگی دور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دونوں دور دور ہو جائے، ایک بھائی کو انگلینڈ سیٹل کر دو، ایک بھائی انڈیا میں رہے، جھگڑا ہی نہیں رہے، ختم جھگڑا۔ تو جھگڑا ختم کرنے کا بہترین طریقہ دونوں دور ہو جائے۔ تو یہ قحطان اور مدر کے درمیان جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ تو قحطان یمن کے علاقے میں چلا گیا اور مدر حجاز اور تہامہ کے علاقے میں چلا گیا۔ دونوں بھائیوں نے علاقے الگ الگ جگہ سفر کر ڈالا۔ الگ ہو جانے کے باوجود عداوت اور دشمنی جاری رہی۔ الگ ہو جانے کے باوجود دونوں میں عداوت اور دشمنی جاری رہی، اور دونوں کی اولاد اور نسلوں میں عداوت آئی۔ اب جتنے بھی قریش ہیں وہ مدر قبیلے سے ہیں، قریشی لوگ مدر قبیلے سے، یعنی تمام مہاجرین تقریباً اکثر مہاجرین یہ مدر قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور انصار کا تعلق قحطانی قبیلے سے ہیں۔ انصار قحطانی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب دونوں الگ علاقے میں گئے، دونوں کی اولاد الگ علاقے میں بس گئی، لیکن وہ عداوت کے اثرات باقی رہے۔ اتنے میں اسلام آیا، مہاجرین کا مقام اونچا ہو گیا، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے ہیں، مدر میں سے ہیں، قریش میں سے ہیں، اسی لیے مہاجرین کا مقام اونچا ہو گیا، قبیلے مدر والوں کا مقام اونچا ہو گیا۔ اب جب مدینۃ المنورہ میں دونوں جمع ہوئے، مدر اور قحطانی، قحطانی یعنی انصاری، اوس اور خزرج دونوں قحطانی ہیں، اور مدری یعنی مکہ سے آنے والے مہاجرین، جب دونوں جمع ہوئے تو چونکہ ان کے جد اعلیٰ میں عداوت تھی، اس لیے وہ عداوت کے کچھ اثرات یہاں بھی نظر آنے لگے۔ اتنے طویل عرصے کے گزرنے کے باوجود بھی جب دونوں کا آپس میں اجتماع ہوا کہ مدر سے تعلق رکھنے والے مہاجرین، قحطان سے تعلق رکھنے والے انصار، اوس اور خزرج جب آپس میں جمع ہوئے تو کچھ ناراضگی نظر آنے لگی۔ اب مدر کا درجہ بظاہر اونچا، کیونکہ مہاجرین خود آخری نبی بھی اس میں سے، اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حدیث کے ذریعے باقاعدہ ارشاد فرمائی، تاکہ مہاجرین کے دل میں سے انصار کے بارے میں ناراضگی کا شائبہ بھی نہ رہے، تاکہ مہاجرین کے دل میں انصار کے متعلق ناراضگی کا شائبہ بھی نہ رہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک حدیث ارشاد فرمائی، یہ ہو گیا اس کا پس منظر. اس کے بعد سمجھو اجتہادی اختلاف محبت کے ساتھ ہو سکتی ہے، اجتہادی اختلاف محبت کے ساتھ ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. صحابہ کرام نے جنگیں لڑی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اجتہادی اختلاف سے ہوئی، لیکن آپس کے اندر محبت بھی بڑی گہری تھی، آپس میں محبت بھی بڑی گہری تھی. اجتہادی اختلاف کی بنیاد پر آپس میں جنگ ہوئی، لیکن محبت ویسی ہی تھی صحابہ میں، اسی لیے جنگ صفین ہو، جنگ جمل ہو، ذاتی بغض نہیں تھا ان کا، اسی لیے وہ واقعہ مشہور ہے. کہ جس زمانے کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ چل رہی تھی، رومی بادشاہ نے ان کے نام پر خط لکھا تھا اور دعوت دی تھی کہ معاویہ تم ہمارے ساتھ آ کر کے مل جاؤ، ہم تمہارا یہ کرام یہ اعزاز یہ سب کریں گے. وہ حضرت معاویہ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کا جواب کیا لکھوایا تھا، او رومی کتے، جواب یہی لکھوایا، اے رومی کتے اگر علی کی طرف گندی نظر بھی اٹھا کے دیکھی تو علی کی طرف سے جو لشکر نکلے گا اس میں سب سے آگے معاویہ ہوگا، کہ اگر علی کی طرف گندی بھی نظر اٹھائی تمہیں تو علی کی طرف سے جو سب سے پہلا لشکر نکلے گا اس کے اندر سب سے آگے آگے پیش پیش معاویہ ہوگا. سبحان اللہ، کیسے ان لوگوں کے جذبات تھے. اور حضرات انصار کی قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ترقی ملی، مدینہ میں اسلام جم گیا، اسی لیے انصار سے محبت دین کی فرا ہے. انصار کی مدد کی برکت سے، سہارے کی برکت سے اسلام کو ترقی ملی اور اسلام مدینۃ المنورہ میں جم گیا، اسی لیے انصار سے محبت دین کی فرا ہے. نیز انصار دین کی نصرت کرنے والی اولین جماعت ہے، سب سے پہلی دین کی نصرت کرنے والی یہ جماعت ہے. اور جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے متعلقات سے بھی محبت ہوتی ہے. ہمیں اسلام سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، تو انصار جو اسلام کے حامی ہیں، معاون ہیں، ان سے بھی محبت ہے. تو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے متعلقات سے بھی محبت ہے. ہمیں اسلام سے محبت ہے تو اسلام کے حامی، اسلام کے معاونین انصار سے بھی ہمیں محبت ہے. اسی لیے امام علی مقام نے یہ باب قائم کیا، علامت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت انصار کی محبت ہے.